راہ علم راہ جنت راہ علم راہ جنت
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. تدریب الراوی میں ہے جس نے کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے اور صبح و شام اس پر درود بھیجتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے راہ علم راہ جنت. ابھی ہم نے درود پاک لکھنے کی فضیلت سنی اور لکھنے کے لیے قلم کی حاجت ہوتی ہے, اور علم سیکھنے کا ایک بہت ہی عمدہ طریقہ اس کو قلم کے ذریعے لکھ لینا, لکھ کر محفوظ کر لینا بھی ہے. اور قلم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ ہے سورہ قلم, اور اس سورت مبارکہ میں اللہ پاک نے قلم کی قسم یاد فرمائی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, نون والقلم وما یسطرون. ترجمہ کنز العرفان, نون قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مختلف اقوال بیان کیے گئے. ایک قول یہ بھی ہے کہ قلم سے مراد وہ ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں, اور تحریر جو ہے اس سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم یاد فرمائی. اسی طرح سورہ علق میں بھی قلم کا ذکر کیا گیا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو قلم سے لکھنا سکھایا. اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ کتابت کی فضیلت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کتابت سے علوم ضبط میں آتے ہیں, گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں, ان کے حالات, ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں, اور اگر کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی, فرمایا کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, حضور اسے قید کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کو لکھ لینا اسے قید کر لینا ہے.
ماشاءاللہ.
اور ایک بہت پیارا ایک نسخہ بھی عرض کرتا ہوں جس سے مضمون یاد رہتا ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا کہ قلم کو کان پر رکھ لیا جائے تو اس سے وہ یہ زیادہ مضمون کو یاد کرنے میں معاون ہوتا ہے, اس سے جو لکھنا چاہتے ہیں ہم وہ یاد رہتا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے.
ماشاءاللہ.
تو قلم کا ہم نے ادب بھی کرنا ہے اور اسے استعمال بھی کرنا ہے. انشاءاللہ یہ راہ علم میں ہمارا معاون ہوگا انشاءاللہ عزوجل. پہلے کی طرح ہم اپنے
قلم کے تعلق سے ادب کی کیا کیا صورتیں اس کی بنیں گی, استاد صاحب کچھ فرمائیں, آپ فرمائیں. بعض کا وہ دیکھا ہے کہ قلم کے ذریعے نا وہ کمر بند ڈال رہے ہوتے ہیں اپنی شلوار میں, تو یہ بھی ادب کے منافی لگتا ہے.
کان سے میل نکال رہے ہوتے ہیں,
یہ بھی
پتہ نہیں کیا کیا کر کرا رہے ہوتے ہیں,
یہ بھی ادب کے منافی معلوم ہو رہا ہے نا.
ہمارے اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ.
سبحان اللہ.
تو آج سنتے ہیں. ایران پاکستان مشاورت سے ہی عرض کروں گا کہ آپ ہی ابتدا فرمائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آج کون سا وصف مبارکہ بیان ہوگا؟
راہ علم راہ جنت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعدے کی پابندی. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ, عادات مبارک, آپ کی ہیبٹس بہت عظیم, گریٹ اور بہت ایسی شان پر ہیں کہ رب تعالیٰ اس کی شان بیان کرتا ہے قرآن میں. اتنا عروج، اتنی بلندی ہے، اس میں آپ کا ایک پہلو مبارک جو ہے آپ کی مبارک سیرت کا، وہ ہے وعدے کو پورا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے سرکار نامدار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہوا، میں نے جو کچھ دینا تھا وہ کیش دے دیا، نقد دے دیا، بقیہ رقم ادا کرنا باقی تھی، تو میں نے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ لے کر آتا ہوں۔ تین دن وہ بھول گیا، اب جب یاد آیا تو یہ کہتے ہیں میں پہنچا تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے مشکل میں ڈالا، زحمت دی، تین دن سے میں اسی مقام پر موجود ہوں۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یعنی سچائی، آپ کی دیانت کی شان، یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی کتنی ظاہر ہے، اور آپ اسی جگہ تشریف فرما رہے یہ مال لینے کے لیے نہیں بلکہ وعدہ پورا کرنے کے لیے تھا۔
ماشاءاللہ،
مال لینے کے لیے تو گھر بھی جایا جا سکتا ہے
جی،
سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدہ پورا کرنے کا انداز مبارک ہم نے سنا۔ ضرور قرآن پاک میں بھی وعدہ پورا کرنے کے تعلق سے کچھ ارشاد ہو، کوئی اس طرح کی آیات مبارکہ ہوں تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو بیان کی جائے۔
قرآن پاک میں متعدد مقامات پر وعدے کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا تو ان کی مبارک عادات کا تذکرہ کیا کہ ان کی یہ عادات ہیں کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔
وعدہ پورا کرنا سنت انبیاء بھی ہے،
سنت انبیاء بھی ہے، اور خود ہمیں بھی ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، اور ایک انداز قرآن پاک کا مدنی چرن کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اذکر یہ ایک لفظ ہے جو کہ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مختلف انداز سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وذکر فی الکتاب، یہ کلمات آتے ہیں اور اس کے بعد آگے کسی نہ کسی نبی کا تذکرہ آتا ہے۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ادریس، ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو یاد کرو۔ جب بعض مقامات پر ایام کا آتا ہے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ بعض مقامات پر آتا ہے وذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ اس سے ملتے جلتے کلمات، اللہ نے جو تم پر نعمت کیا نا اس نعمت کو یاد کرو۔
ٹھیک ہے،
صالحین کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ کے دنوں کو یاد کرنا، یہ اللہ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے اس ادا کو ادا کریں، اس عمل کو اپنائیں۔ تو ہمارے رب نے اس کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، تو ان کا جو ذکر کرنا ہے، ان کو جو یاد کرنا ہے، اس یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی گڈ ہیبٹس، انبیاء کی تو ساری عادتیں ہی اچھی ہیں،
بے شک
سارے اعمال ہی اچھے ہیں، اقوال
کے لحاظ سے ہم وعدہ وفائی کی بات کر رہے ہیں،
تو ان کے اوصاف کو یاد کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا تو ان کا ایک وصف ذکر کیا گیا، انہ کان صادق الوعد،
سبحان اللہ،
یہ وعدے کے سچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا تو فرمایا و ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے احکامات کو بجا لایا،
سبحان اللہ۔
ہمیں جو حکم دیا گیا، ایک تو فرمایا گیا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو امانتوں کو اور وعدوں کو پورا کرنے والے اور ان کی رعایت رکھنے والے ہیں۔
جی،
ایک مقام پر ارشاد ہوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا وعدہ پورا کرو، نے اللہ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت کرنے والا، ایمان لانے والا، یہ کوئی اپنے رب سے وعدے کرتا ہے کہ جو احکامات مجھے دیے جائیں گے میں ان کو دل و جان سے قبول کروں گا۔
سبحان،
اور اس کے بعد آگے ذکر فرمایا گیا اِنَّ الْعَهْدَ کا نا مسئولہ،
پوچھا جائے گا،
وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا،
پوچھے گا کون،
ظاہر قیامت کے دن سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں سوال پوچھے گا۔
اللہ،
اس میں تھوڑا سا اگر اس انداز میں بھی ہم لیں، یہ چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے، موجودہ دور میں ہمارے جو معاملات وغیرہ پائے جاتے ہیں، ایک تاجر ہے، اس نے کسی سے سامان لیا ہے، اور عموماً جو ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت بڑا مارٹ ہوتا ہے، اگر میرا خیال ہے یہ جس جس کا لینا دینا ہے نا سب نکال دے تو اس کا وہ مارٹ کو پتہ نہیں اب کیا لفظ دے سکیں گے، لین دین سب نکل جائے تو پیچھے عجیب سی حالت ہو جائے گی۔
اب بہت سارے لوگ جو ہے نا لوگوں کے مال پر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کام ہوتا ہے لوگوں کا،
جس کا پیسہ ہوتا ہے وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے بےچارا، بار بار آ رہا ہوتا ہے، اور رجسٹر اس نے اٹھایا ہوتا ہے، اچھا کبھی 100 دے دے گا، کبھی 1000 دے دے گا، کبھی 2000 دے دے گا، کل آنا کل آنا کل آنا۔
ایک ظلم کی بات، اس کا حق تلف کیا جا رہا ہے، اس کا حق مارا جا رہا ہے، آپ پابند ہیں اس کو جو وعدہ کیا پورا کریں بھائی، وعدہ وفائی کیوں نہیں کر رہے؟ اور بدقسمتی کے ساتھ ڈھٹائی یہاں تک پہنچ گئی، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
استغفر اللہ، یعنی یہ ذہن ایسا بنا ہوا ہے واقعی، یہ اگر کاروبار کی بات کی جائے تو مطلب اس کو حصہ قرار دے دیا گیا وعدہ خلافی کو، جھوٹ بولنے کو۔
جو زیادہ چکر باز ہے وہ بڑا کاروبار ہے، کوئی ایسے استغفر اللہ شیطان نے ایسا کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، صحابہ نے، اولیاء نے، نیک بندے، اور اب بھی دنیا خالی نہیں ہوگی نیک بندوں سے، اللہ کے نیک بندے اب بھی موجود ہیں، وعدے پورے کرتے، کاروبار بھی ساتھ میں کر رہے، تو کیا ڈوب گئے، لٹ گئے، بھاگ گئے، مارکیٹ سے چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا بھائی۔
ملازمین کی سیلری دبائی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو لے لینا، یا جس کا قرضہ دینا اس کا قرضہ دبایا جا رہا ہے۔
درزی کو بھی یاد کرنا چاہیے، درزی بھی بہت وہ ترکیبیں کرتا ہے کہ فلاں ٹائم آ جانا، سر پلیز آپ کل آ جائیے گا۔
صرف درزی ہی نہیں، ہر وہ اس میں آ جائے گا، اس نے زیادہ آرڈر لینا ہے تو یہ
اب وہ ہرس نیچے لے دیتی،
عید قربان پر قصاب حضرات بھی کرتے
ہوتا ہے بالکل،
تو وہ بس جی 10 منٹ میں آئے
تقریباً ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ابھی آ رہا ہوں، ابھی پہنچ رہا ہوں۔
یہ جیسے وعدے کی بات ہو رہی، تو وعدے کی کوئی ڈیفینیشن اگر کلیئر ہو جائے، وعدے کی تعریف کیا بنے گی؟ وعدے کا میرا لفظ بولوں گا تو وعدہ ہوگا،
آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو جو چیز اپنے ذمے لازم کر لی ہے وہ وعدہ ہو گیا۔ اب وعدے کا لفظ استعمال کیا نہیں کیا،
جی
میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں کل آپ سے ملوں گا، آ کر آپ کے دفتر میں آ کر آپ سے ملوں گا، میں نے وعدے کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن وعدہ ہو چکا ہے۔
ہاں اس میں مزید وہ جو نا ایک واضح ہونا چاہیے کہ وعدہ توڑنا کس کو کہیں گے؟ آپ نے کہا کل میں آؤں گا آپ کے پاس، آپ نہیں آئے، آپ نے وعدہ شکنی کی، عہد شکنی کی، وعدہ توڑ دیا۔
میں نے جب نیت کی ہے اس وقت میرا اندر کھاتے ہی ارادہ یہ نہیں تھا کہ بس وہ بار بار کہہ رہے ہیں تو چلو کچھ نہ کچھ دفعہ وقتی کے لیے، ٹرخانے کے لیے، یہ جو بھی انداز اختیار کیا جائے، چلو ان کو کہہ دیتا ہوں میں کل آ جاؤں گا، میری نیت یہ ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔
یہ مثال وعدہ خلافی کی ہے،
وعدہ خلافی کی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جھوٹ کی طرف بھی جائے گا، جھوٹے وعدے والی صورت ہو رہی ہے۔
اس کو تو پتہ میں نے نہیں جانا،
جی جی
اس کو تو پتہ میں نے نہیں دینا، اس کو تو پتہ ہے آرڈر پورا نہیں کروں گا، میں اس وقت نہیں پہنچ سکتا،
میں کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی بعض اوقات پتا ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے والے کے ساتھ وہ ایک ڈیل کرنے کے لیے کہ چلو ڈیل تو فائنل ہو، اس کی طرف سے پیمنٹ تو ملے،
صحیح،
باقی بات میں دیکھی جائے گی، تو یوں بھی ایک انداز اختیار کیا جاتا ہوگا۔ لیکن اگر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں واقعی کل آؤں گا لیکن اگلے دن میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا، تو اس کو وعدہ خلافی میں یوں تو شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن اب دیکھنا چاہیے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ اگر ایسے ہی کر رہا ہے تو سامنے والوں کے تاثرات اس کے بارے میں کیا ہوں گے۔
پھر اس میں آپ وعدہ خلافی نہیں ہوئی لیکن وہ آپ کا جو ایک
ایمیج خراب ہوا،
جی بالکل،
یار
پھر چاہیے کہ اس میں وضاحت کر دی جائے، وضاحت کر دی جائے۔
اگر عذر ہے تو تب ہی ایک صورت بنے گی نا، عذر ہوا اب نہیں جا پایا،
عذر کا بھی ہے بھی، نیت بدل گئی، ارادہ بدل گیا، تو اس وقت تھا جب میں کہہ رہا تھا میں آپ کے پاس آؤں گا، بعد میں ارادہ بدل گیا تو بتا دی بھی میرا ارادہ اب نہیں،
آپ نے مجھے کھانے کی دعوت دی، میں نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال آیا کہ کہیں سے کوئی اچھی آفر ہوگی ہوگی، اسے پتا تھا کہ یہاں سے اتنا ملے گا، وہاں سے اتنا ملے گا، اس لیے ادھر نکل گیا۔
صحیح،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جہاں کچھ، بعض اوقات کوئی ایسا آدمی گیا کہ جس کو پتا ہے کہ یہاں سے اتنی مجھے پیمنٹ ہوگی لیکن دوسری جگہ سے کوئی زیادہ پیمنٹ کی آفر ہو گئی،
اس کو چھوڑ کر وہاں چلا گیا،
کام کرنے والا ہے وہ آپ کے گھر میں آ کر کام کرتا ہے، تو آپ اس نے آپ سے جو ڈیل ہوئی ہے وہ آپ سے 1000 کی ہوئی ہے،
صحیح،
دوسری طرف کو بڑا آرڈر مل گیا ہے، اب وہ توجہ جائے گی کہ جناب وہ زیادہ پیسے کے لالچ میں ہمیں چھوڑ کے ادھر نکل گیا، ہم بھی کچھ ہڈی زیادہ ڈالتے تو شاید ادھر دوڑتا ہوا آ جاتا، تو اس طرح کی مختلف سوچیں بعض اوقات قائم ہوتی ہیں، تو بدگمانی کا موقع تو ملا۔
اب بہرحال اس میں جو اس کی وعیدات ہیں، ایک تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، پھر یہ کہا گیا کہ اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، جو وعدہ خلافی کرتا ہے اور اس پر لعنت کا بھی کہا گیا، اللہ کی لعنت اور اس طرح کا کچھ شاید روایت ہے، اور قیامت کے روز اس کے لیے رسوائی ہوگی، وہ سب لوگ اس کو پہچانیں گے کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر وعدہ شکنی کرتا تھا، یعنی وعدہ خلافی کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم اسے بچائے اور ہمیں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اعلیٰ اخلاقی عطا فرمائے. کتنا پیارا وہ کسی عاشق رسول نے کہا،
اپنے تو اپنے دشمن بھی بولے اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا.
یہ شعر کہنے والے نے تو کس تناظر میں کہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پس منظر وہی واقعہ ہو جو حضرت ابو سفیان کا ایمان لانے سے پہلے والا واقعہ ہے جی. اس کا اگر کچھ ذکر بھی ساتھ کر دیں تو
وہ شاہ روم کے پاس میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا قاصد پہنچتا ہے نا، اس کو بتایا جاتا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ عرب کے تاجر یہاں آتے رہتے ہیں، کسی تاجر کو بلا لو. تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ تشریف لاتے ہیں اور یہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے.
مختلف طرح کے کوسچنز ذرا کیے گئے سرکار دوارا،
میں اختصار کر رہا ہوں کہ وہ سیگمنٹ پورا ہو رہا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت بیان کرنے والے صرف آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، جو آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے شان و عظمت وہ آپ کی وہ بھی مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں الحمدللہ.
تو ہمارے ناظرین میں ایک تعداد ہے جو جامعۃ المدینہ والے ہیں نا
جی،
طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، ناظمین ہیں، ایک مذہبی طبقہ، یہ بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہے. تو اگر امام سے قوم بدگمان ہوتی ہے، خطیب سے بدگمان ہوتی ہے، ایک داڑھی امامے والے سے، ایک مذہبی حلیے والے سے بدگمان ہوتی ہے، تو اس کے اثرات تو میرا خیال ہے جو برے اثرات ہیں یہ زیادہ پھیلیں گے اور دیگر مذہبی لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح کی آرا قائم ہوں گی،
اور استغفر اللہ پھر لوگ دین سے دور ہوتے ہیں،
جان کا ٹائم دیا نہیں پہنچے.
جی جی، ان کا یہ حال ہے جی. جی ختم شریف پر آنا تھا، بیان کے لیے آنا تھا، اجتماع میں آنا تھا، ملاقات کا وقت دیا تھا، اس طرح کر کے وہ ہوگا. ہمیں بقیہ لوگوں سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے، ہر ایک کو ہونا چاہیے جو مسلمان ہے، اس کو اس سنت نبی کا بھی عامل ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو اگر ہم دیکھیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ 3 دن کا انتظار، پھر حالت جنگ میں بھی
جی جی
وعدے پورے کرنے کا ملتا ہے، اور بھی اس طرح کی روایات ہیں، تو ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو اپنائیں گے انشاءاللہ دنیا و آخرت ہماری بہتر ہوگی
انشاءاللہ.
آئیے، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس کے آخر میں ہم سوال بھی شامل کیا کرتے ہیں، سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد عمر رضا اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. 2 ستمبر کو یوم دعوت اسلامی منایا جا رہا ہے. میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ 2 ستمبر کو یوم دعوت اسلامی کیسے منایا جائے؟
ماشاء اللہ، وہ عمر نہیں عمر، نیم ساکن ہے، عمر اور علم نہیں علم، جیسے گوشت نہیں گوشت، دوست نہیں دوست، اور بھی اس کی مثالیں. خیر، یوم دعوت اسلامی 2 ستمبر کو انشاءاللہ الکریم منایا جائے گا. آپ نے بھی منانا، میں بھی مناؤں گا انشاءاللہ، مرشد بھی منائیں گے بھائی، شورا منائے گی، نگران شورا منائیں گے. اب منانا کیسا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی. کیوں نعمت ہے؟ اس کے ذریعے سے کتنی نعمتیں ہیں، کتنے حافظ بنے، حافظ بننا نعمت نہیں ہے، کتنے عالم بنے نعمت نہیں ہے، کتنے امام بنے نعمت نہیں ہے، کتنے خطیب بنے نعمت نہیں ہے، کتنے مبلغ بنے، نگران بنے، اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی، اپنے معاشرے کے معزز فرد بنے، اپنے گھر کے سربراہ بن گئے. بھائیوں میں 4th نمبر ہے، مگر گھر والے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ بتائیں کیوں وہ دعوت اسلامی میں آ گیا، وہ گھر کا جیسے بڑا بن گیا. اور دعوت اسلامی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، 80 شعبہ جات کے ذریعے سے، چینل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دینی معلومات بھی ہے، آگاہی بھی ہے، اور ہمارا وقت جو ہے وہ فائدہ مند کاموں میں صرف ہو رہا ہے. پھر نیکی کی دعوت دینے کا موقع میسر آ رہا ہے. آپ جس جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں بھائی، یہ بھی تو دعوت اسلامی نے بنایا ہے، اس کا سارا نظام بھی تو دعوت اسلامی کے تحت چل رہا ہے. آپ کے استاد صاحب، ان کو بھی دعوت اسلامی نے استاد صاحب بنایا ہے. یہ جو ناظم صاحب ہیں، ان کو بھی دعوت اسلامی نے ناظم صاحب بنایا ہے. یہ سارا نظام دعوت اسلامی کے تحت چل رہا ہے. ایک تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے دعوت اسلامی عطا کی، مجھے مخلص بنا، مجھے اس میں اپنا جان مال عزت آبرو صرف کرنے کی سعادت عطا فرما. عزت و آبرو کیسے؟ کہ کہیں مجھے وسوسہ آتا ہے کہ میری بے عزتی ہو جائے گی. ارے بھائی، دین کی دعوت دو نا بھائی. عارضی طور پر اگر کوئی ذلت بھی ملتی ہے، اللہ کے دربار سے، بارگاہ رسالت سے انشاءاللہ الکریم عزت ملے گی. تو زبانی طور پر، قلبی طور پر اور پریکٹیکلی، قلبی اظہار کرے ہماری باڈی سے، ہمارے گفتگو سے، ہمارے رہن سہن سے، گھر کے اندر باہر پتہ چلے یہ دعوت اسلامی والا ہے. یہ بھی ایک عملی ہوگا اظہار کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور یوم دعوت اسلامی ہم منا رہے ہیں. 12 دنی کام کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے لیے وقت دیں. اور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العلیہ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، جنہوں نے دعوت اسلامی بنائی. اتنی تکلیفیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، اور دشمن کتنی مرتبہ شہید اپنے طور پر وہ کرنے کے لیے پہنچ بھی گیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، مگر جس کو خدا رکھے، کیا وہ کہتے ہیں بھائی، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے.
اور فانوس بن کے کہتا نا، میرا دشمن تو مجھ کو ختم کرنے آ ہی پہنچا تھا، میں قربان تو نے میری جان بچائی
یا رسول اللہ. مزید، اگرچہ جان جائے خدمت سنت نہ چھوڑوں گا، شہا کرتے رہیں مشکل کشائی یا رسول اللہ. یہ جذبہ ہے امیر اہل سنت کا. تو طلباء کرام یا جتنے بھی دعوت اسلامی والے ہیں، دعوت اسلامی کو عملاً وقت دیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثر دعوت اسلامی والے ڈیلی بیسس پر دعوت اسلامی کو وقت نہیں دیتے، 2 گھنٹے، اور وہ بھی اپنے نگران کے کہے کے مطابق. اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لحاظ سے عرض کروں تو یہ بھی ٹائم دیں، اور اس سے جان چھڑائیں نا، اس کے مس یوز سے. دیگر جو دوستیاں بنا رکھی ہیں، خام خواہ فضولیات، آہا ہا 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 فضول باتیں ادھر کی، ارے بھائی مدنی کام کرو نا بھائی، اور ابھی سے اپنا گول سیٹ کریں. اپنا فیوچر کیا ہے آپ کا، آپ کے ذہن میں کیا ہے، استاد صاحب سے مشورہ کریں، ناظم صاحب سے مشورہ کریں، اس کے مطابق اس شعبے کے اندر کسی سطح پر، ذیلی سطح پر ہی صحیح بھائی ذمہ داری لیں نا. اب 6-8 سال گزرتے دیر کیا لگتی ہے اسد بھائی، پتہ نہیں چلتا. اور آپ کہیں کہ فارغ ہونے کے بعد میں سیکھوں گا اور پھر کام کوئی کروں گا، نہیں بھائی، دورے طالب علمی میں ہی سیکھتے سیکھتے آپ وہاں پہنچیں گے. تو اللہ پاک کرم فرمائے، ہمیں سچا دعوت اسلامی والا رکھے. اور جو ہم کہتے ہیں نا، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، تو زبان بھی کہے، دل کے اندر بھی ہو، اور عمل بھی ظاہر کرے نا کہ واقعی مجھے پیار ہے دعوت اسلامی سے. پیار ہے، اجتماع میں حاضری ہوتی ہے بھائی آپ کی، دعوت اسلامی سے پیار ہے، قافلے میں سفر ہوتا ہے آپ کا، دعوت اسلامی سے پیار ہے، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کا آپ کا کیا معاملہ ہے، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آپ کی شرکت ہو رہی ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، نگران کی اطاعت کیسی ہے، ماتحت پر شفقت کیسی ہے، غور تو کریں. اور امیر علیہ سنت کے لیے دعائیں کرتے رہنے چاہئیں. اس یوم دعوت اسلامی پر بالخصوص یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے محسن امیر علیہ سنت، جنہوں نے دعوت اسلامی بنائی چلائی اور اب تک ہماری تربیت فرما رہے ہیں، لکھ لکھ کر، بول بول کر، اور نثر میں، نظم میں ہماری تربیت فرما رہے ہیں.
یعنی یہ جو یوم دعوت اسلامی ہم منائیں، تو اس کا ایک جز جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو ہے یہ مستقل ہمیں یہ معاملہ کرنا ہے، وقت دینا ہے، تو ہم کوئی تنظیمی ذمہ داری لے لیں، اپنے آپ کو پیش کر دیں اپنے نگران کے سامنے.
تنظیمی ذمہ داری لیں، رکن شورا بن جائیں،
جو ہم تو پیش ہو جائیں کہ ہمیں جو ذمہ داری دیں.
نفس تو یہ کہتا نا، بڑی ذمہ داری دو بھائی. تو اللہ کے بندے، تو اپنی اہلیت، یہ بات جو آپ نے بعد میں کہی نا، یہ واجبی ہے، اپنے آپ کو نگران کے سپرد کر دیں.
وہ جو بڑی ذمہ داری دیں، چھوٹی ذمہ داری. یعنی میں یوم دعوت اسلامی منانا چاہتا ہوں تو میں تنظیمی ذمہ داری لوں اور آج سے اس کے مطابق 2 گھنٹے دینا شروع کروں.
بھائی آپ نے 2 گھنٹے اپنے نگران کو دیے، اب نگران بڑا کام دے چھوٹا کام دے، آپ مجھے بتائیں کہ جو کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا وہ چھوٹا ہے؟ ایک سبحان اللہ، اللہ میرا رب قبول فرما لے، ہمیں داخل جنت فرما.
ہمارے جو ہمیں جو نظارہ نظر آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت مل گئے.
سبحان اللہ،
تو اتنا سا عمل بھی قبول ہو جائے تو اپنی بگڑی تو بن گئی.
جی بالکل. ایک دیکھیں بزرگ وہ سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور فلاں عمل کا کتنا ثواب ہے, ارشاد فرمایا قبول ہو گیا تو اس کی انتہائی نہیں ہے کوئی. بات تو قبولیت پر ہے نا. اچھا قبولیت سے پہلے پیش بھی تو کرنا ہے نا, اپنے آپ کو پیش بھی تو کریں. تو دل یہ چاہتا ہے کہ نگران بن جاؤں میں, فلاں نگران کابینہ بن جاؤں, تو یوں بھائی اپنے آپ کو پیش کر دیں.
شکر گزاری کی طرف بڑھنے والا وہ میرے خیال مناسب کی طرف توجہ نہیں کرتا, وہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے مجھے گندگی سے نکال کر تو پاکیزگی والی راہ پر چلا دیا.
سبحان اللہ.
تو یہی اگر جذبہ ملے اور اسی طرف بڑھتا چلا جائے تو میرے خیال آسانی کی صورت ہوگی.
جی
دعوت اسلامی اللہ کی رحمت ہے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا, شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا.
کاش
اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی.
اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی, رحمان کی رحمت ہے اسلامی, شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی, اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی, اور دین کی عزت ہے اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی, اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی.
یہ نعمت امیر اہل سنت کے صدقے ملی, اپنے محسن کا ذکر بھی اگر ہو جائے تو.
ہم کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, دولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت.
ایک اور مدنی چینل پر کلام چلتا رہا نا,
مجھو دل مجھے جان مجھے پیر تے قربان, مجھے دل مجھے جان مجھے پیر تے قربان, شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا.
سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے راہ علم کی مشقتیں.
راہ علم راہ جنہ.
میرا نام محمد عباس عطاری مدنی ہے اور میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ دامان کے دور افتادہ گاؤں کا رہنے والا ہوں. آج الحمدللہ رب العالمین میں ایک استاد, ابتدائی طور پہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں. آٹھویں کلاس پاس کرنے کے بعد گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم روکنا پڑی. چونکہ غریب تھا آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا تھا, اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا میں ہوں, تو والد صاحب کے ساتھ میں نے اپنی تعلیم کو چھوڑ کے اینٹوں کے بھٹے پہ کام کرنا شروع کر دیا. پھر والد صاحب بیمار ہو گئے تو سارے کا سارا بوجھ میرے کندھوں پہ آ گیا. اب میرا شب و روز کا یہ کام ہوتا تھا کہ دن کے وقت میں کھیتوں میں بطور لیبر کام کرتا تھا, اور رات کو گدا گاڑی پہ لکڑیاں لاد کے ڈیرہ اسماعیل خان شہر کی طرف بیچنے کے لیے نکل پڑتا تھا, اور یہ سارا سفر میرا رات کو ہی ہوتا تھا. جنگلوں سے گزر کے آنا, پھر شہر کی طرف, پھر صبح سویرے ان کو بیچ کے سودا سلف گھر کی اشیاء وغیرہ لے کے گھر کی طرف پہنچنا, اور پھر اس کے بعد مجھے جتنا تھوڑا بہت ٹائم ملتا تھا اس میں آرام کر لیتا تھا, اور پھر اس کے بعد میں کام کرنے کے لیے کھیتوں کی طرف چلا جاتا تھا. دن رات یہی کام چل رہے تھے میرے. میری زندگی میں انقلاب اس وقت آیا کہ ہمارے علاقہ دامان کے اندر مدنی قافلوں کی آمد ہوئی, اس وقت تحفہ کے طور پہ امیر السنت کے شائع کردہ رسائل دیے جاتے تھے اور پمفلیٹ دیے جاتے تھے۔ مجھے آج یاد ہے کہ ریڈ لکھائی کے اندر، ریڈ رائٹنگ کے اندر ایک پمفلیٹ تھا جس کا نام تھا برباد جوانی۔ وہ میرے ہاتھ میں آیا، میں نے پڑھا تو دل کے اندر ایک ہجان سا پیدا ہوا، اضطراب سا پیدا ہوا۔ میں نے کہا ہم کس طرف جا رہے ہیں، اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو پھر ہماری آخرت تو گئی۔ تو آخرت بنانے کا ذہن اس وقت ہمیں ملا۔ یہ تقریباً 1999 اور 2000 کی بات ہے، فیصل آباد فیضان مدینہ سوسا روڈ پہ درس نظامی عالم کورس کا افتتاح اسی سال ہونا تھا۔ تو اسی فیضان مدینہ کے اندر تقرری ہمارے علاقے کے ایک استاد صاحب کی ہوئی، اور ان کا آنا ہمارے علاقے میں گائے گائے ہوتا تھا مدنی قافلے کی صورت میں بھی۔ اب اس مرتبہ جب تشریف لائے تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ ترغیبات بھی دلائیں کہ اپنے بچوں کو درس نظامی کی اور عالم کورس کی تعلیم دلوائیں۔ تو ترغیب پہلے سے بھی کچھ نہ کچھ ملی ہوئی تھی، اب مزید ذہن بنا کے درس نظامی انشاءاللہ کرنی ہے۔ والد صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کی تو والد صاحب بھی آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے ان کو درس نظامی کرواتے ہیں۔ یہاں تک تو بہت آسان معاملہ ہے۔ اب جب ہم فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئے، آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت فیصل آباد کا کرایہ 35 روپے ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں تھوڑا سا بڑھا، 45 ہوا، 65 تک بھی گیا۔ تو یہ بھی ہمیں اس وقت مشکل لگتا تھا، اور غربت کی وجہ سے یقین مانے کہ میں جتنے پیسے لے کے جاتا تھا نا، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ یہاں سے کرایہ لگایا اور وہاں پہنچتے پہنچتے ختم ہو گیا۔ پھر اگر اسٹیشن پہ ہم اترتے تھے تو اسٹیشن سے فیضان مدینہ تک ہم پیدل جایا کرتے تھے، لاری اڈے سے اترتے تو لاری اڈے سے پیدل فیضان مدینہ تک جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری ٹوٹل اس وقت اخراجات کی صورت ہوتی تھی۔ میرے لیے باہر کی دنیا بہت مختلف تھی۔ میں وہاں پہ گیا، افتتاح ہوا، کلاسیں شروع ہوئیں۔ تو کلاسیں ابتدائی طور پہ جو میرے پاس کتب کی ضرورت تھی تو وہ استاد محترم نے پوری کر دیں، اور میں اپنی پڑھائی کے لیے شروع ہو گیا۔ تو ایسا بھی وقت آیا کہ ہم سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ کے رویا بھی کرتے تھے گھر کی یاد میں، اور پھر استاد محترم کو جب پتہ چلتا تھا تو استاد صاحب ذہن بناتے تھے کہ نہیں ابھی تھوڑا سا مشکل ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ کی عادت ہو جائے گی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ گھر سے دور ہیں یا آپ گھر میں رہ رہے ہیں۔ خط و کتابت کا سلسلہ ہمارا مہینے میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بار ہی ہوتا تھا، کیونکہ میں خط لکھتا تھا تو اس کا جواب آتے آتے 15 دن تو لگ جاتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد محترم نے پی ٹی سی ایل پہ مجھے ایک مرتبہ صرف کال کی، صرف ایک مرتبہ، اور اس وقت بھی والد صاحب کو طریقہ کار نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے میں نے اپنے بچے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے گھر کی طرف سے کبھی مجھے منی آرڈر کے طور پہ کوئی رقم آئی ہو، میں جتنی بھی لے کے آتا تھا۔ اب وہ رقم آپ کو بتاؤں تو شاید آپ حیران رہ جائیں گے، کبھی 200، کبھی 300، کبھی 200، کبھی 300۔ گرمیوں کا چونکہ موسم تھا تو اب سردیوں کا جو ہی موسم آیا نا، میں اپنے گھر سے جو لحاف لے کے گیا تھا، آپ یقین مانیں کہ اس کی اتنی خستہ حالت تھی، جب اوپر لیتا تھا تو اوپر سے روشنیاں بھی اس میں سے نظر آتی تھیں۔ سردیاں کڑاکے کی ہوتی ہے پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ ہے۔ اور میرا طریقہ کار یہ تھا، جب میرے دوست سو جایا کرتے تھے تو پھر ان کے بعد میں آتا تھا اور میں وہ اپنا لحاف استعمال کرتا تھا۔ میرے جیسے اور بھی دوست تھے جو آج بھی بہترین اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں، الحمدللہ بڑے پیار محبت کے ساتھ استاد محترم نے ہمیں رکھا، اور جتنی ہماری کلاس تھی وہ ساری کی ساری چلتے چلتے الحمدللہ، ہمیں یاد ہے کہ ہماری کلاس میں تعداد بڑی تھی، کم نہیں ہوئی تھی، اس پیار کے ساتھ اساتذہ نے ہمیں رکھا اور ہمیں تعلیم دی۔ لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ جب گزر جاتا ہے تو پھر آسانیاں بھی آتی ہیں۔ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ میرا ایک سال گزرا، دو سال گزرے، تین سال گزرے، یہاں تک کہ میں موقوف علیہ کے درجہ تک پہنچ گیا، تو الحمدللہ ادھر سے بہن بھائی بڑے ہو گئے اور اب وہ کام کرنا شروع ہو گئے، تو میرے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ کام کاج ان کا بھی اچھا ہو گیا، ان کی بھی حالت اچھی ہو گئی مالی اعتبار سے۔ تو یوں جو ہے میرے یہ کام سیدھے ہوتے گئے۔ میرا پورا خاندان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جس طرح انقلاب محمد عباس کی زندگی میں دعوت اسلامی لائی ہے، شاید کوئی بھی ادارہ ایسا ہو کہ وہ لا سکے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی بہت سو کی زندگی میں یہ انقلاب لا چکی ہے اور انشاءاللہ لاتی رہے گی۔
اللہ پاک ہمیں بھی راہ علم پر استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مزید سوال شامل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام طیب عطاری ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان علی المرتضیٰ برہان کے درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال نگران پاکستان عزیز شاہد صاحب کی برگاہ میں یہ ہے کہ ایک مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس مقولے کا اطلاق آج کل کا طالب علم اپنے اوپر کس طرح کر سکتا ہے؟
انسانی زندگی کے جو شب و روز ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لینا دینا، اس کے انداز، اس کے مینرز، یہ آداب، اور با ادب با نصیب۔ اور دیکھیں کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو جادوگر آئے تھے فرعون کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے آپ، نہیں آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، اس کے بعد پھر ہم کریں گے۔ اور چونکہ مختصر میں وہ سلسلے کا وقت،
اجازت طلب کی، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، پہلے آپ یا ہم، وہ اجازت طلب کی، تو یہ اجازت طلب کرنا ایک ادب تھا۔
اور ابھی میں سمجھے کہ شارٹ کر رہا تھا، آپ نے ماشاءاللہ وضاحت فرما دی۔ تو پہلے آپ، اور اس بنا پر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا یہ، انہیں قبول اسلام کا شرف عطا فرما دیا، وہ با ایمان ہو گئے۔ تو دیکھیں موقع آتا ہے نا، جیسے ہم آ رہے ہیں کہ عمر میں بڑا ہے، کہہ سکتا ہوں تو کھانا آ رہا ہے کہ آپ یہ حضرت کو پیش کریں، استاد صاحب کو پیش کریں، دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، پیچھے پتہ ہے استاد صاحب ایک دم ہٹ جائیں گے، بڑی عمر والا ہے، اور چھوٹے پر بھی ادب اس کا بھی لحاظ کریں تو اچھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ادب سکھایا، اور بہت اچھا ادب سکھایا، اور کیسا ادب سکھایا کہ آپ کو سب کا ہادی اور رہنما بنا دیا۔ سبحان اللہ،
ماشاءاللہ۔
اچھا، ہم بزرگوں کی سیرت پر ذرا غور کریں تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 سال کی عمر سے درس حدیث دینا شروع ہو گئے۔ انداز کیا ہے، ہر حدیث پر غسل کرتے ہیں، خوشبو سلگاتے ہیں، آپ مسند پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اب بڑے ادب کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایک حدیث پر استخارے کر رہے ہیں، ایک ایک حدیث پر غسل کر رہے ہیں، اور پھر کہیں جا کے لکھ رہے ہیں۔ کام ایسے نہیں ہو جاتا، مرم تو پہلا مر گئے باہو، تا مقصد حد آیا ہو۔ خیر، بات ادب کی ہو رہی ہے، اس کے لحاظ سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس حدیث کے وقت پہلو نہیں بدلا کرتے تھے، دیکھیں ادب کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد صاحب کے گھر کی طرف پاؤں مبارک نہیں کرتے تھے۔ تو خیر، اللہ پاک ہمیں ادب نصیب فرمائے، اور سیکھنے کے لیے جو با ادب لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیں، مدنی مذاکرہ دیکھیں گے، پیر صاحب انشاءاللہ ادب سکھائیں گے، اور علم حاصل کریں۔ علم کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم ادب سیکھیں گے، اور با ادب ہوں گے، اور با نصیب ہوں گے۔ اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے، بے ادبوں سے بچائے، اور بد نصیبی سے بچائے۔ استاد کی بے ادبی، کتاب کی بے ادبی، قرآن، اور پھر درجہ، اس کا بھی ایک ادب ہے نا، دینی عمارت ہے، اس کا بھی تو ایک ادب ہے نا۔ تو اپنے والد کا ادب، والدہ کا ادب، دینی تحریر کا ادب، قلم کا ادب، کتنا اس کا تو وسیع و عریض ایک سمجھیں کہ ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے۔
شیطان عبادت گزار تھا،
بادب نہیں تھا،
زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے، جنت کے اندر آنے جانے کی اجازت بھی تھی، بے ادبی کی وجہ سے اندر سے باہر پھینک دیا گیا،
برباد ہو گیا۔
اور یہ جادوگر کافر تھے،
اوہو،
ادب کی برکت سے ایمان مل گیا۔
کتنی زبردست بات ہے، ادب نے کافر کو قبول اسلام کی طرف لا کر کھڑا کر دیا، اور بے ادبی نے ایک بہت بڑا عبادت گزار، ایک روایت میں 80,000 سال کا ذکر ہے، ایک روایت میں 1,00,000 سال کا ذکر ہے، 1,00,000 سال عبادت کی، مگر آدم علیہ السلام کی بے ادبی غساخی برباد ہو گیا۔ یہ اللہ کی پناہ۔
میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی، بے ادب جو یہ منزل کو نہیں پا سکتا،
نہیں پا سکتا،
اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں۔
ماشاءاللہ،
اور واقعی کسی نے کیا خوب کہا کہ جس نے جو بھی پایا وہ ادب کی وجہ سے ہی پایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں با ادب بنائے اور با نصیب بنائے۔ آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔
راہ علم راہ جنت۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے راہ علم راہ جنت، اور اس کا بہت ہی خوبصورت اور معلوماتی سیگمنٹ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس کے اندر آج جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شہزاد، آئیے ان کے ہم ٹپس لیتے ہیں۔
میرا نام ڈاکٹر شہزاد محمود شاہد ہے، میں سیول ہاسپٹل میں بطور کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن کام کر رہا ہوں۔ آج کے اس ٹاپک میں میں ریکٹس اور آسٹیو ملیشیا پر گفتگو کروں گا۔ ریکٹس اور آسٹیو ملیشیا ہڈیوں کی وہ بیماری ہے جس میں ہڈیاں جو ہیں وہ سافٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کو جو ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کو ہم ڈیفیکٹ آف منرلائزیشن کہتے ہیں۔ اور اس بیماری کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ موروثی بیماریاں ہیں جس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور بچوں میں اگر یہ پرابلم ہوتا ہے تو اس کو ہم ریکٹس کہتے ہیں، اور بڑوں میں منرلائزیشن کے اس ڈیفیکٹ کو جو ہے آسٹیو ملیشیا کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی علامات جو ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں تو والدین کے لیے اپنے بچوں میں یہ مرض کا تشخیص کرنا یا اس کو آبزرو کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو بچہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس میں جو علامات آتی ہیں اس میں ایک ڈیلیڈ گروتھ ہوگی، کہ بچے کی جو نشو و نما ہے وہ کم ہوگی، بچہ مینٹلی جو ہے وہ الرٹ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ ہڈیوں میں مختلف قسم کی جو اینگولر ڈیفارمٹیز ہم اس کو کہتے ہیں، ہڈیاں ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس بیماری کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ اس میں سن لائٹ کا ان ایڈیکویٹ ایکسپوئر ہے، کہ اگر چونکہ وٹامن ڈی جو ہے سن لائٹ کی وجہ سے سکن کے اندر جو ہے وہ بنتا ہے، تو اگر سن لائٹ ایکسپوئر نہ ہو تو وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ اور اگر پریگنینسی کے دوران جو ہے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ جو مرض ہے وہ بچے میں وہ ریکٹس جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں گردے کی بیماریاں اور جگر کی بیماریاں جو ہیں اس کی وجہ بن سکتی ہیں، اور اگر بچے کو جو ہے ہاضمے میں مسلسل ڈائریا رہتا ہے تو بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور وہ بچے جو کہ جو ہے صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کوئی ان کو ساتھ جو ہے وہ اڈیشنل کوئی سپلیمنٹس یا فورٹیفائڈ ملک یا دوسری خوراک نہیں دی جاتی تو وہ بھی ریکٹس جو ہے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور بڑے لوگوں میں جو ہے اسی بیماری کو آسٹیو ملیشیا کہا جاتا ہے، اور اس کی جو علامات ہیں وہ ہڈیوں میں درد کا ہونا یا ہڈیوں کا فریکچر ہو جانا ہے جو موسٹ کامن اس کی علامات ہیں۔ تو اس مرض سے بچنے کے لیے جو ہم احتیاطی تدابیر یا اس کا اپنے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں یا خوراک میں تبدیلیاں کر کے جو ہے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے، تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دھوپ میں بیٹھا جائے۔ سن لائٹ ایکسپوئر جو ہے روزانہ دن کے وقت 10 سے 15 منٹ ڈائریکٹ سن لائٹ ایکسپوئر جو ہے اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اور پھر کچھ خوراکیں ایسی ہیں کہ جن میں وٹامن ڈی جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ مچھلی ہے، انڈے کی زردی ہے، لیور ہے، اور کچھ فورٹیفائڈ ملک ہیں کہ جن کے اندر وٹامن ڈی جو ہے وہ اڈیشنلی ایڈ کیا جاتا ہے، یا کیلشیم وٹامن ڈی کے جو سپلیمنٹس ہیں وہ اس کے لیے دیے جا سکتے ہیں۔ اور خصوصاً بالخصوص جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی اپنی خوراک کا ملک انٹیک کا جو ہے وہ خصوصی طور پر خیال رکھیں، اور جو سن لائٹ ایکسپوئر جو ہے وہ کر کے جو ہے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔
اللہ کریم ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنے کی اور اس صحت کو عبادت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔
آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں کارکردگی۔
راہ علم راہ جنت۔
جب جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام الحمدللہ جہاں تعلیم کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، دینی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے تعلق سے بھی ان کی تربیت کے سلسلے ہوتے ہیں، بعض طلباء کرام جن کی تہجد کے اعتبار سے مستقل کارکردگی موصول ہو رہی ہے اور ان کی تہجد گزاری کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے،
جن کی کارکردگی مل سکے
اس میں حیدرآباد ریجن جامعۃ المدینہ سانگڑ کے کلیم اللہ اتاری 3 سال سے نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، خیرپور کے علی نواز اتاری یہ 2 سال سے نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، تو ان کو آئے ہوئے 3 سال ہوئے، ان کو آئے ہوئے 2 سال ہوئے، اور شہداد پور کے علی حمزہ اتاری 2 سال سے نماز تہجد کی سعادت پا رہے ہیں، چشتیاں کے محمد عظیم اتاری،
چشتیاں کہاں ہیں یہ؟ پنجاب،
چشتیاں پنجاب بہاول نگر
جی،
4 سال سے نماز تہجد کی سعادت حاصل کر رہے ہیں،
واہ،
ساہی وال جامعۃ المدینہ کے محمد رمضان اتاری 2 سال سے نماز تہجد ادا کر رہے ہیں
ماشاءاللہ،
اور نیو چوبرجی پارک گلشن راوی لاہور غلام حسن اتاری 2 سال سے نماز تہجد کی سعادت حاصل کر رہے ہیں
ماشاءاللہ، اس میں کارکردگی دینے کا بھی استاد صاحب ہوگا، عمل دخل ہوگا،
کچھ بیان نہیں
کرتے ہوں گے، کارکردگی آ گئی بیان ہو گئی، جن کی نہیں آئی تو کیسے بیان کریں گے،
بعض ایسے بھی ہیں کہ پوچھنے کے باوجود بھی اپنے اس طرح کے اعمال کا ذکر نہیں کرتے،
جنہوں نے ذکر کیا انہوں نے غلطی کی،
اچھا کیا
استاد صاحب کہہ رہے ہیں تو بھی بتاؤ نا اس میں کیا رہ،
ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تہجد پڑھنے کا بلکہ اس کی جماعت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، دیکھیں
مدنی ماحول کیا، مطلب قرآن میں ذکر ہے تہجد کا اور اس کی فضائل قرآن میں مومنوں کے اوصاف کے طور پر بیان کیا گیا، احادیث میں بے حساب بخشے جانے کی بشارتیں، اللہ ہم سب کو تہجد گزار،
آمین،
اللہ کریم ہمیں نیکیاں کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، علم سیکھتے ہوئے، اسے پھیلاتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
راہ علم راہ جنت